بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. پارے گیارہ میں سورۃ توبہ پارے دس ہی سے چلتا آ رہا ہے. اس میں توبہ کا جو مضمون ہے، بالخصوص اللہ رب العزت نے حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، تین صحابہ اکرام کا خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ غزوہ کے لیے جانا ہے. ان لوگوں کو کوئی عذر نہیں تھا. نفری جب عام ہو جائے، کوچ کرنے کا حکم ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جب حکم ہو جائے تو فرض ہو جاتی ہے چیز. تو اس موقع پر کوئی عذر نہیں تھا، لنگڑے لولے نہیں تھے، بیمار نہیں تھے اور عورتوں میں سے نہیں تھے، خاص تین صحابہ کرام جن کا واقعہ پیش آیا. تو حضرت کعب بن مالک، اپنا تفصیلی واقعہ ان کا ہے، مختصر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج نہیں کل جاؤں گا، نوجوان آدمی ہوں، دو دن کے بعد نکل جاؤں گا، تھوڑے دن ہونے کے بعد نکل جاؤں گا. اسی دیر میں لگے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. غزوہ سے غزوہ ہو گیا، یہ آج نہیں کل، آج نہیں کل میں ویسے ہی رہ گئے اور وسوسے آنے کی وجہ سے مستقل وہیں قیام کر لیا، نہیں جا سکے سفر میں. موقع ایسا تھا کہ پھلوں کا موقع تھا، دیکھ بھال کرنی تھی باغ وغیرہ کی، تو اسی میں لگ کر کے رہ گئے بزنس کے چکر میں. تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آنے کے بعد میں درمیان میں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، منافقوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی کہ کچھ منافق آ کر کے آپ کو کہیں گے، لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم اذا رجعتم الیہم یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے، یا رسول اللہ ہم کو ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، بہانے جھوٹے بناتے تھے منافق. تو اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے پیشن گوئی پہلے ہی کر دیا، آپ جائیں گے تو منافق آنے والے ہیں، آ کر کے بہانے بنائیں گے. چنانچہ حضور گئے تو منافقین آئے، آ کر کے جھوٹے بہانے بنانے لگے. حضرت کعب بن مالک کہنے لگے، اب جو بہانہ بناؤں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے، اگر بہانہ بناؤں گا وہی آ گئی اگر تو پھر ختم ہو گیا میرا کام، لہٰذا بہانہ نہیں بناتا، جھوٹے بہانے نہیں بناؤں گا، سچائی میں نجات ہے. یہ کہہ کر کے وہ اپنی جگہ رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے الگ تھلگ کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ 50 دن تک ان تین صحابہ اکرام کا بائیکاٹ کیا گیا، نہ ان سے بات چیت کی جا رہی تھی، نہ بزنس کیا جا رہا تھا، نہ بات کچھ معاملہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تفصیلی واقعہ ان کا، 50 دن کے بعد جب یہ وحی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لی ہے، تو اس موقع پر یہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کھولا، مشہور واقعہ یہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے بالخصوص 50 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان دنیا کے اندر ہو جانا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، بہت بڑا شاخ معاملہ تھا، یہ بہت سخت معاملہ تھا. چنانچہ حضرت سعد بن مالک کا، کعب بن مالک کا مسئلہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، تینوں رو رو کر برا حال ہو گئے تھے. وہ دونوں بڑے تھے، یہ تھوڑے نوجوان تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تفصیلی واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے نبی کی، مہاجرین اور انصار کی، جنہوں نے اتبعوہ فی ساعت العسرہ، تنگی کے زمانے میں پیروی کی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعض لوگوں کے دل پھسل گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی شفقت کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. بالخصوص اللہ نے ان تینوں کو بھی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا 50 دن تک ان کا معاملہ. حضور نے فرمایا کہ وہی جب تک نہیں آئے گی میں اپنی طرف سے کچھ بھی معاف واف نہیں کروں گا، چنانچہ ویسے ہی رہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود پوری مدینہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کے کلیجے تنگ ہو گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کوئی اللہ کے علاوہ ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. اے ایمان والو، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں ہم جنید بغدادی کو ڈھونڈیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈے، یا بایزید بستامی کو ڈھونڈے. بھائی ہر زمانے میں اس لیول کے اعتبار سے اللہ والے نیک لوگ پائے جاتے ہیں،
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ بعض جگہ اگر کوئی مجھے شیخ نہیں مل رہا ہے، تربیت کرنے والا نہیں مل رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت نہیں مل رہی ہے، جا کر کے مسجد کے مؤذن کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں مسجد کے اندر، یہ نسبت بھی کافی ہے کہ اس کو کم از کم مسجد ملی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ملا ہوا ہے، اذان سے نسبت ملی ہوئی ہے، اللہ سے تعلق ملا ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی برکات ہوتی ہے۔ تو جن کو خاص اللہ والے ملے ہوئے ہیں ان کے تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے میرے محترم بزرگوں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونے سے بعض گتھیاں اللہ پاک ایسے سلجھا دیتے ہیں کہ جو آدمی محنت کر کے 30-30 سال 40-40 سال کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گھنٹوں میں مل جاتی ہیں، گھڑیوں میں مل جاتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں، تو اس کے اثرات، اس کے فیضانات اور اس کے برکات آدمی کو ملتے ہیں، اور یہ تجربہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے اولیاء اللہ پوری صدی کے اندر یا اسی طریقے سے تاریخ کے اندر ہم کو ملتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے کچھ اچھمبا اس کو بنا دیا ہے۔ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل اولیاء اللہ وغیرہ کو اس قدر آگے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے کہ ان کا درجہ ولایت سے بڑھا کر کے نبوت تک پہنچا دیا، یہ بھی ہو گیا۔ اور بعض لوگ جو ہے انہی لوگوں کو دیکھا دیکھی میں تفرید کا شکار ہو گئے، افراد اور تفرید، کہ بھائی اب اولیاء اللہ کہاں ہیں بتاؤ، کرامتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے بتاؤ، فلاں کام نہیں ہو رہا ہے بتاؤ، یہ نہیں تو لوگ سوالات کرنے لگے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک میں کتنے کرامتیں نہیں بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات احادیث میں کتنے بیان نہیں کیے گئے، صحابہ اکرام کے کتنے معجزات۔ تو اب کوئی آدمی یہ سوال کرنے لگے کہ اس زمانے میں کیوں نہیں ہو رہے، اللہ کی مصلحت ہے، ہر زمانے کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں، سائنس کا دور ہے اور انکشافات اور جو چیز ظاہر بینی پر ہے اسی کو دیکھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں کے لیے بشارت ہو، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ بھائی تو ہم ہوتے ہیں، آپ کے زمانے میں ہم ہیں، آپ کے بھائی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بعد میں آئیں گے جو مجھے دیکھے نہیں پھر بھی میری بات کو ماننے والے ہیں۔ تو غیب کی خبر اصل ہوتی ہے، تو غیب کے معجزات، غیب کی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، اب اس زمانے میں ہو رہی ہیں، کم ہوتے ہیں، کرامتیں بہت کم ہو رہی ہیں اس زمانے میں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اصل چیز جو ہے آدمی قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ جو آدمی قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہو وہ آدمی وقت اللہ کا ولی ہے، وہ آدمی اللہ کا دوست ہے، یہی ہم کو سمجھنا ہے۔ جو آدمی قرآن و سنت کے مطابق، ایک صاحب کی خدمت میں ایک آدمی گئے، نیک اللہ والے مشہور تھے، وہ 10 سال ان کے پاس میں رہے، کہنے لگے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، آپ کے پاس آیا تھا، اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی کرامت نہیں دیکھا، فلاں نہیں دیکھا، فلاں نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ بیٹھو، ان 10 سالوں کے اندر، یہ کتنا عرصہ تھا پکا معلوم نہیں، اتنے عرصہ تم میرے پاس میں رہے، کسی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے کا؟ کوئی کام میں نے سنت کے خلاف کیا ہے؟ بولنے لگے کہ نہیں۔ تو یہی کرامت نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ آدمی کی زندگی مستقل سنتوں کے مطابق ہو جائے، یہی تو وقت کی بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت بخشتے ہیں سنتوں کے ذریعے سے، اور کیا چاہیے اس کو؟ یعنی حضور کا طریقہ جس کو مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو کرامتیں سائٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ولایت کے درجات میں، ولایت کے باب میں۔ اصل چیز اتباع سنت، اصل چیز شریعت، شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، معمورات پہ عمل ہے یا نہیں ہے، معروف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے نہیں، وہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ شیخ ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کا نیک آدمی ڈھونڈنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اب اس زمانے میں ویسے درجے کے کیوں نہیں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے غالباً، یا اس کے بعد والے لوگوں کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، ویسے تھے، ایسے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ ان کے زمانے میں ویسے لوگ موجود تھے تو ان کے خلیفہ بھی ویسے تھے، تو اس زمانے میں تم جیسے لوگ ہو تو تمہارا خلیفہ میں ہوں۔ انہوں نے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں کے حساب سے ان کو اپنے شیخ ملتے ہیں، لوگوں کے حساب سے ان کے اپنے ولی ملتے ہیں، لوگوں کے حساب سے ان کے لیڈر ملتے ہیں۔ اب ہمارا لیڈر ایسا کہیں کیوں آ گیا؟ ایسا اس وجہ سے آیا کہ تم صورت کے وہی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا لیول وہی ہے، تمہاری اوقات وہی ہے، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اسی اعتبار سے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا۔ دوسری کئی ایک مضامین ہیں لیکن وقت تنگ ہے ہمارے پاس، ایک اہم چیز جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے اشارتاً اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ پارے 12 میں حق تعالی شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا قوم لا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم فلا تذکرون۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. قرآن پاک میں تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک تو سورہ نوح کے اندر، سورہ ہود میں، ایک اور آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ اپنے حالات الٹے سیدھے کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. علاج ان کا کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں خرابی خرابی چلتے رہتی ہے. ادھر ڈالے وہ کام خراب ہو گیا، ادھر ہاتھ ڈالے وہ کام، یہ بزنس شروع کرے وہ بزنس میں نقصان ہو گیا، یہ کام شروع کرے وہ نقصان ہو گیا. بھائی جہاں جا رہے ہیں وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے، کیا کروں؟ یہ بھی حالات آتے ہیں آدمی کے اوپر، بعض دفعہ ایسی آزمائش بھی ہو جاتی ہے. مفسرین نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نسخہ کام دیتا ہے کہ وہ استغفار کثرت سے کریں. استغفار کی کثرت بہت سارے گناہوں کے لیے تریاق ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہو کر کے. قرآن پاک کی اس آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ استغفار کرو اپنے پروردگار سے، توبہ کرو اپنے رب سے، اللہ رب العزت بارش بھی برسائیں گے اور قوت بھی لوٹائیں گے تمہاری قوت کے ساتھ. جو قوت کھو چکے ہو وہ قوت مل جائے گی. اور دوسری جگہ سورہ نوح کے اندر آیا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی استغفار کی برکت سے. کرنا کتنا ہے استغفار؟ مسئلہ یہ ہے، استغفر اللہ دو چار مرتبہ بول کے پھر وہی چھوڑ دیتے کہ استغفار کرنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا معلوم ہو رہا. علماء یہ فرماتے ہیں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہزار سے اوپر کم از کم جانا. استغفر اللہ بولنے کتنی دیر ہو رہی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بھی لائی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، حدیث میں آیا ہے. پورا جامع استغفار ہے، یہ توبہ بھی ہے اس کے اندر، استغفار بھی ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ جملہ چھوٹا ہے، اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1200 پڑھنا چاہیے کم از کم. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کیسے کھولتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے اس کی کہ کم از کم ہم جو ہے 1200 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کامل استغفار ہے، پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ یوسف میں ہے، آج سورہ یوسف کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اس میں سے ایک تھوڑا سا اشارتاً ایک بات عرض کر دیتا ہوں. عام طور پر خواب کے بارے میں لوگ بہت زیادہ، پہلے سچے بھی خواب ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے خواب نیک بھی ہوتے ہیں، سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آدمی کے اعتبار سے خواب الگ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے، آدمی کے اپنے خیالات الگ ہوتے ہیں. تین قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک جو روٹین میں مستقل آدمی چل رہا ہے اسی میں دل کھپایا ہوا، ذہن کھپایا ہوا ہے، وہی خواب میں آتا، نفسانی رویائی نفسانی اس کو بولتے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے کب آتے ہیں، شیطان کے خواب کب آتے ہیں؟ غیر سنت کے مطابق سونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. الٹا سو گئے، پورا آندھا سونے کی عادت ہے، وہ جو چاہے وہ خوابیں پڑھ رہے ہیں. اب آ کے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ، شیطانی خواب ان کی تعبیر کیا دیں گے اب. تو دوسری بات یہ ہے کہ غیر سنت کے مطابق نہیں سوتے، پھر یہ کہ شیطانی خواب پہچانا جاتا ہے علامتوں وغیرہ کے ذریعے. تیسرا خواب جو ہے اللہ کی طرف سے بشارتی ہوتا ہے، رویائے رحمانی جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ خواب کے اندر بندوں کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں، بشارت دے دیتے ہیں، ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے اپنے اکابر کو بھی دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے بہت ساری دفعہ کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں گھر میں سے پرندہ اڑ کے چلے گیا. تو انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کرو، جانی نقصان کا اندیشہ ہے. چنانچہ تھوڑے دن کے بعد دیکھے تو ان کا بچہ گزر گیا تھا. تو خوابوں کی الگ ہی دنیا ہے، بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ایسی ایک حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ قادیانی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، غلام احمد قادیانی حضور کی مجلس میں، وہ دیکھ رہے ہیں خواب میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں قادیانی کو حضور کے دربار میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے کہاں دیکھے تم؟ تو دیکھے کہ حضور کے سامنے ہیں. تو وہی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حضور ہے، وہ حضور کا مقابل ہے، وہ بھی تو ختم نبوت کی طرف بول رہا ہے نا، یہ اصل نبی ہیں، وہ بھی ایک نبی ہونے کو بتا رہا ہے. وہ ضد بتائی گئی ہے تم کو، حضور کے مقابل میں ہونا، اگینسٹ میں ہونا. تو خواب کی تعبیر عقل بھی چاہتی ہے، ہوشیاری بھی چاہتی ہے، ذکاوت و ذہانت بھی چاہتی ہے، عالم مثال سے اس کے تعلق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اوپر ٹھہر کر کے پیشاب کر رہی ہے. عجیب خواب، لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا خواب ہے؟ تو اس وقت کے بزرگوں سے تعلق کر کے معلوم کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ ایک نہر جاری ہوگی جس کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے عام کریں گے. چنانچہ ہوا تھا ایسے. مالک نہر زبیدہ مشہور ہے اور خواب اور بھی تفصیلی ہے, میں نے مختصر عرض کیا ہے. تو خواب الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, ہر ایک کو خواب بولنا بھی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اپنے والد دیکھا یہی خواب کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, 11 ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, سب مل کر کے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, پہچان کے کہنے لگے کہ یہ خواب بھائیوں کو مت بولنا. مورخین نے لکھا ہے, مفسرین نے بھی, اب بچے تھے اس وجہ سے ہوتے ہوتے بھائیوں کو بھی بتا دیے, بچے تھے اس وجہ سے نکل گیا منہ سے, نہیں بولنا بولے تھے ابا جان, لیکن یہ کہ نکل گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا, اس کے بعد حسد بڑھ گیا ان کا. جس چیز کا خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا وہ خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ان کو. پھر آگے کے حالات اسی وجہ سے پیش آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کا ماہر بنایا تھا. اب ان کے اندر بھی دیکھیے, دو آدمی ان کے پاس میں آئے جب یہ جیل میں تھے. اس موقع پر دو آدمی آ کر کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, ایک کہنے لگتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, انگور میں سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں. خواب کی تعبیر دو. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹھو پہلے. اس کے بعد میں انہوں نے دعوت دی, سمجھایا بجھایا اچھی طریقے سے, توحید وغیرہ کی دعوت دی اس زمانے کے اعتبار سے جو کر سکتے تھے جیل میں کیا. پھر آخر میں خواب کی یہ تعبیر فرمائی, یا صاحب سدنی, جس جو بندہ شراب نچوڑ رہا تھا وہ اپنے آقا کے پاس یعنی بادشاہ کے دربار میں وہ میں نوشی کرائے گا, لے جا کر کے شراب پلانے کا کام کرے گا. دوسرا بندہ جس نے اپنے سر کے اوپر ٹوکرا دیکھا روٹیاں بھری ہوئی ہیں تو اس کو سولی دی جائے گی. کیونکہ سر کے اوپر روٹیاں ہونے کا مطلب آ کر کے کوے ہوئے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ سر لٹکا ہوا ہے اور اس کے بعد میں باڈی مرنے کے بعد پرندے آ کے کھا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا کہ فیوس لب و فتح کل الطیر من راسی, دوسرے بندے کو سولی دی جائے گی, پرندے اس کے سر کو کھا جائیں گے. فقضی الامر الذی فیہ تستفتیان, یہ ایسے ہی ہونے والا ہے. تو یہ واقعہ ہوا ویسے. اس کے بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر ان کی بہت مشہور تھی, تعبیر کے امام تھے اپنے زمانے کے. تو تعبیر کا مسئلہ, خوابوں کا مسئلہ الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں بھی سچے خواب آئیں گے, لوگوں کے خواب جیسا لوگ خواب میں دیکھیں گے ریئل میں ویسے ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا یہ. تو لیکن یہ کہ ابھی یہ وہ زمانہ آیا نہیں آیا نہیں بول سکتے ہم. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ میرے کو خواب پڑا اب ایسی ہو جانے والا ہے, ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ خوابوں کی دنیا ایک مستقل دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معاملہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.